وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کی متوقع رہائی کی خبر سے شروع کریں گے جو ان کے خلاف ایون فیلڈ بدعنوانی کیس کی خبر سے کی معطلی کے بعد فیصلہ آیا ہے. آگے چل کر ہم پاکستان کے نیوی چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی واشنگٹن میں گفتگو پر بات کریں گے کہ بھارت کے سمندر میں جوہری ہتھیاروں نے بابر تین میزائلز کی طرف پاکستان کو راغب کیا ہے. ہمارا آخری موضوع ہوگا تحریک لبیک کا کراچی کے منظر نامے پر ابھرنا. لیکن کیونکہ ہماری سب سے بڑی خبر ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کو عنقریب رہا کیا جائے گا, اس پر ہمیں عنقریب جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار جو یہاں ہوتے ہیں امریکہ میں, جبکہ ہمیں سپریم کورٹ کے وکیل انیس جلانی نے اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. آگے چل کر ہم اس کا تجزیہ بھی سنیں گے جو ہمیں ڈان کے سینئر صحافی متین حیدر دیں گے. آپ لوگ نواز شریف کی متوقع رہائی پہ اگر کچھ کہنا چاہیں تو یقیناً کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-8009. تو آئیے اس معاملے پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں سے ہمارے نمائندہ عاصم رانا نے ایک خبر فائل کی ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر منیرلا اور جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صدر کی سزا معطلی کی اپیلوں کی سماعت کی. نئے پروسیکیوٹر اکرم قریشی کے دلائل اور نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کے جوابی دلائل مکمل ہو گئے. دوران سماعت ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ نیب لندن فلیٹ سے نواز شریف کے تعلق کا ثبوت پیش نہیں کر سکا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ فرض کر لیں کہ فلیٹس نواز شریف کے ہیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے پروسیکیوٹر نیب سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے مریم کے نام فلیٹس بنائے. اکرم قریشی نے کہا جی ہاں, نواز شریف فلیٹس کے اصل مالک تھے. جسٹس صدر منیرلا نے کہا تو پھر نواز شریف کی ملکیت کا کوئی ثبوت بتا دیں. ہم کیسے فرض کریں جب آپ کی تفتیش کے بعد بھی نواز شریف کا فلیٹ سے تعلق نہیں بن پا رہا. نواز شریف تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. آپ تفتیش سے نواز شریف کا تعلق نہیں جوڑ سکے تو ہم فرض کیسے کر لیں؟ کیا ہم فرض کر لیں کہ بچے چھوٹے ہیں تو مالک والد ہوگا؟ نیب پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے کہا کہ بارے ثبوت مجرموں پر تھا کہ وہ بتائیں کہ فلیٹس کیسے بنائے. والد کو بچانے کے لیے مریم نواز نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ تیار کی. قانون کہتا ہے کہ جب فلیٹس ان کے قبضے میں تھے تو وہ ملکیت بتائیں. جب بچے کم عمر تھے تو فلیٹس کے مالک نواز شریف ہیں. عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور دن 3 بجے 1 صفحے پر تحریر فیصلہ سنایا گیا, جس کے مطابق نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلیں منظور کر لی گئیں اور کیس کے حتمی فیصلے تک ان کی سزائیں معطل کر کے ضمانت پر رہائی دے دی گئی. عدالت نے 5-5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کی بھی ہدایت کی. عدالتی فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی نے اسے حق اور سچ کی فتح قرار دیا.
شریف اور اس کے اہل خانہ پہ لگائے گئے, اسے رد کر دیا اور انصاف کا فتح ہوئی ہے. اور یہ نواز شریف کے اس موقف کی فتح ہوئی ہے. آج پتا چلا تھا کہ اسے کیوں نکالا گیا اور وہ تمام سازشیں آج رد ہو گئی ہیں اس فیصلے کے نیچے.
مسلم لیگ نون کے احسن اقبال اور سابق گورنر سندھ زبیر محمود نے کہا کہ شریف خاندان کو بے بنیاد کیس میں جیل میں رکھا گیا تھا.
ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ کیس ہے ہی نہیں. یہ پولیٹیکل بیسس پر کیا گیا تھا تمام چیزیں تاکہ ایک نتائج حاصل کیے جائیں. اب وہ نتائج حاصل کر لیے گئے ہیں. کیس میں کچھ دم خم ہے ہی نہیں اور یہی نتیجہ آنا تھا.
فیصلہ کے بعد مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے عدالت کے باہر پرجوش انداز میں نعرے بازی کی. شریف خاندان کے لیے فیصلہ اطمینان کا باعث ہوگا جو بیگم کلثوم نواز کی وفات کے بعد سوگ میں ہے. نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن صدر کی رہائی کے لیے ان کی جماعت کے رہنماؤں نے مجلکوں کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے اور نواز شریف رہائی کے بعد لاہور روانہ ہو جائیں گے.
جی, عنقریب ہم پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی اس پر رد عمل سنیں گے, لیکن ہم سپریم کورٹ کے وکیل انیس جلانی کی طرف جاتے ہیں. جلانی صاحب, یہ بتائیے, یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو آیا ہے, کیا اس کو ریاست اپیل کر سکتی ہے اس معاملے کو؟ کیونکہ ظاہر ہے اتنا لمبا کیس چلا ہے, نواز شریف کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا, وہ الیکشن میں نہیں کھڑے ہو سکے, جیل گئے اور اتنے ماہ جیل میں رہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس پر کوئی اپیل ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف؟
دیکھیں, اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے اور سمجھنے والی ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف کو سزا ہوئی ہے یہ اس کی اپیل نہیں تھی, یہ بیسیکلی اس کی سسپینشن تھی جو ان کو سزا ہوئی تھی اور ان کی ضمانت پر رہائی تھی. تو مسلم لیگ نون والے ذرا میرے خیال میں خوشی کا اظہار ذرا جلدی کر رہے ہیں اس طرح سے, تو خوشی یقیناً ہے کہ نواز شریف رہا ہو جائیں گے, لیکن یہ جو رہا ہوں گے یہ ضمانت پر رہا ہوں گے, جو ان کی کنوکشن ہے وہ برقرار رہے گی. تو اس لیے اپیل تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اپیل اگر آپ کریں گے تو بیسیکلی کینسلیشن آف بیل سے متعلق ہوگی کہ جو عدالت نے ان کو بیل دیے ہیں اس کو کینسل کیا جائے. اگر میری رائے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے, یہ نظر یہی آ رہا تھا کہ یہ اسی طرف جا رہی ہے بات. لیکن اس میں آپ پلیز یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو اب درخواست پہ فیصلہ ہوا ہے یہ درخواست جو ہے یہ الیکشن سے پہلے دی گئی تھی, اور اس وقت مسلم لیگ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف جو ہے ان کی ضمانت پر رہائی ہو جائے تاکہ وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے سکے, اور اصولی طور پہ اگر ضمانت سے رہائی ہو تو اس کی اتنی دیر نہیں لگتی جتنا کہ آپ تقریباً آپ سمجھ لیں 2 ماہ کا عرصہ لگ گیا. یہ الیکشن سے پہلے بھی فیصلہ آ سکتا تھا لیکن عدالت نے اس وقت فیصلہ نہیں دیا الیکشن سے پہلے, اور 2 ماہ کے بعد ضمانت پر رہائی کر رہے ہیں. تو اس کا میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ذرا خوشی کا اظہار زیادہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ خوشی کا اظہار اس وقت کرنا چاہیے جب ان کی جو کنوکشن ہے اس کی اپیل منظور ہو جائے اور کنوکشن جو ہے وہ اوور ٹرن ہو جائے.
اچھا, ہم چلتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار کی طرف جو یہاں یو ایس میں ہیں. ڈار صاحب, آپ بتائیے اس کے بعد میاں نواز شریف کا کیا پروگرام ہے؟ ظاہر ہے یہ بریکنگ نیوز ہے, لیکن آپ لوگ آپس میں مشورے بھی کر رہے ہوں گے کہ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ اس وقت پاکستان میں رہیں گے, یا کیا سوچا جا رہا ہے کہ وہ ای سی ایل کے خلاف جا کر ملک سے باہر جانے کی کوشش کریں گے؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت معطلی ہوئی ہے سزا تھی, یہ اس بات کی طرف پہلا قدم ہے کہ جو فیصلہ میاں صاحب کے خلاف ہوا تھا وہ فیکٹس پہ بیس نہیں تھا, اور جو اسٹیبلشمنٹ کا جو اصل مقصد تھا نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھنا اور اس کے بعد مطلوبہ نتائج حاصل کیا جا کر سکے وہ الیکشن کے, وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. تو اب اس کے بعد جو اسٹریٹجی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر بھی اور بشمول مسلم لیگ نون کے, کہ جو قومی وفاد ہے, جو ملک کی وفاد ہے, اس کو بھی مد نظر رکھا جائے, لیکن ساتھ ساتھ جو الیکشن میں باقاعدگیاں ہوئی ہیں, جو الیکشن میں نتائج حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے جس طرح سے اپنا رول ادا نہیں کیا اور جو اس سے مینیپولیٹ کیا رزلٹس کو اور مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے کوئی میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں بلکہ پاکستان کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کی روح تک پہنچا جائے. تو سب سے پہلا جو میرا خیال میں ذمہ داری ہے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ نون پہ اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتوں پہ, وہ اس بات کی ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ پاکستان میں عوام کا مینڈیٹ کس نے اور کیسے چوری کیا. یہ سب سے اولین ترجیح ہوگی, اور ای سی ایل میں رکھنا یا نہ رکھنا یہ ٹیکٹکس ہیں پریشرائز کرنے کے لیے جو میاں نواز شریف نے کبھی قبول نہیں کیے, تو ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم ملک میں رکھیں یا جانے دیں, ہم تو ملک میں ہی رہیں گے, ملک میں ہمیں سیاست کرنی ہے.
یہ بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے اس رہائی کے بعد کافی ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہوا, جیسے بینظیر بھٹو واپس پاکستان آئیں ایک این آر او کے تحت, اس وقت جو باتیں کی جا رہی ہیں اور آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ عمران خان سعودی عرب گئے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, کیا سعودی عرب کی طرف سے کوئی ان کو اشورنس ملی ہے کہ میاں نواز شریف کو رہا کریں گے تو ہی ہم آپ کی ریاست کی مدد کر سکتے ہیں؟
جی, میرے خیال میں اس سٹیج پہ آ کے کوئی ڈیل کا کوئی میرا نہیں خیال کوئی منطق سمجھ میں آتی ہے. اگر ڈیل کرنی ہوتی یا کوئی اس طرح سے بات بنانی ہوتی تو میاں نواز شریف کی اہلیہ بیمار تھی یا ان کی ضرورت تھی, ان کو اس وقت کی جا سکتی تھی. میرا نہیں خیال کہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انصاف آیا ہے یہ بہت دیر سے آیا ہے. इनकी जो रिक्वेस्ट की गई थी इनकी मौतली के लिए वहाँ से 2 माह कबल की गई थी और उसको जरूर इस बात की थी कि उन्हें छोड़ा जाता है ताकि वो बाहर आके अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को लीड कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफी पहले ही हुई है, उसमें बहुत देर हुई है इस आधे इंसाफ को आते हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी डील का कोई जवाब है या कोई वजह है।
अच्छा, क्योंकि हम इस वक्त डॉन के सीनियर नुमाइंदा मतीन हैदर को भी सुनना चाहते हैं, उनसे एक सवाल। मतीन हैदर, आप इस्लामाबाद में हैं, ये जो फैसला आया है इस सिलसिले में बताइए कि इस वक्त पीटीआई की सरकार का क्या रद्द अमल सामने आया है, इसको पूरे नवाज शरीफ की रिहाई जो कि होने वाली है बहुत जल्दी, इसको किस अंदाज में देखा जा रहा है?
जी शुक्रिया। ये जहाँ तक पीटीआई को कैसे देखती है, पीटीआई का इससे मौका आ गया और उन्होंने बहुत मोहताज किस्म का मौका छोड़ दिया है। एक तो पीटीआई का कहना है कि वो आईन और कानून का एहतराम करती है और दूसरा उन्होंने सजा की मौसरी के ऊपर एज तक कोई एग्जिस्ट खतरा नहीं किया। तहम उन्होंने कहा कि जोड़क जो बरतानिया में है उसको पाकिस्तान वापस जाना पीटीआई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने फैसले के कानूनी और आईनी पहलुओं के ऊपर तथ्य से विरोध किया, जिसका तहम जो पीटीआई के तर्जमान और विफाकी वजीर एजाज का तरफ बयान था, इसमें कहा गया था कि हुकूमत डीटी वी जोड़क को वतन वापस जाने में तरजम है, लेकिन इसमें सबसे अहम बयान है वो नेशनल अकाउंटी जिले की ब्यूरो के चेयरमैन का बयान आया है और उनका कहना था कि उन्होंने आर एस के इजलास की सदारत की है और जिसमें यह तय किया गया है कि नैब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तहम फैसले की असल मुस्तरद कॉपी आने के बाद भी नैब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और जहाँ तक आपने ये पूछा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो कांग्रेस डाल रहे हैं जिसमें उनकी तरफ, और लेकिन एक हैरान सुन बात है कि यही मुस्लिम लीग नून की जो अदलिया को तनकीद और तरकीब का निशाना लगा रही थी, आज इसी अदलिया की मुस्लिम लीग नून जो है
जाहिर है उनके उनके हक में ये फैसला आया है। मतीन हैदर, आप हमारे साथ रहें, आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, हम थोड़ी देर में आपको फिर डायल करते हैं। लेकिन डार साहब, जाने से पहले आप एक ज़रा सा इसको इस तरह से हमें बता सकते हैं कि इस वक्त नून लीग पार्लियामान में अपना किरदार अदा करेगी क्या? जो पीटीआई की सरकार ने बहुत सारे, हमें मालूम है, बहुत सारे इकदाम का ऐलान किया है, क्या उनके साथ तआवुन करने के लिए तैयार रहेगी? क्या हिकमत अमली होगी आपकी पार्टी की?
देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अवाम की नुमाइंदा जमात है, तो ऐसे तमाम जो इकदाम हुकूमत ने किए हैं कि जो अवाम के नफा के खिलाफ हैं, इन डायरेक्ट टैक्सेशन से लेके और ऐसे माफिया को और प्रेशर ग्रुप्स को उन्होंने अकोमोडेट किया है कि जिससे महंगाई का एक तूफान जो है वो आने वाला है और आ भी चुका है, शुरू हो गया है। तो हम समझते हैं कि ना सिर्फ उनकी हम मजम्मत करेंगे बल्कि भरपूर उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज भी करेंगे और उसके लिए काम भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू मैंने पहले भी अर्ज किया है वो एहतसाब कमीशन के हवाले से भी है और साथ साथ पाकिस्तान का जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके हवाले से जो पार्लिमानी कमीशन का जो वादा हुकूमत ने किया था उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि उसे अमल किया जाए, क्योंकि जब तक इस हुकूमत का मैंडेट जो है वो लीगलाइज नहीं होता या लोगों में ये जहन में नहीं आता कि ये वाकई इलेक्शन जीते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा तावन करना हुकूमत के साथ।
बहुत शुक्रिया, मुझे मालूम है आपको जाना है, लेकिन जिलानी साहब आप हमारे साथ रहें चंद मिनट और, आप और मतीन हैदर। इस वक्त हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर रोहेल डार का जो यहाँ यूएस में होते हैं। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کی متوقع رہائی کے لیے آرڈرز جاری کیے گئے. ہمیں اس وقت سپریم کورٹ کے وکیل انیس جیلانی نے جوائن کیا ہے. وہ پہلے سیگمنٹ سے ہمارے ساتھ ہیں جبکہ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم کالرز کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کال کیا, ان کی پھر لائنز ڈراپ ہو گئی. عمران, محمد ادریس, لیکن اس وقت ہولڈ پہ ہیں. عبد الرزاق تالا گنگ سے. عبد الرزاق بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ کال لینے کا.
شکریہ
کال لینے کا. میں تو دار صاحب چلے گئے, میں تو ان سے
ذرا ریڈیو کو ہلکا کر دیں.
کرنا چاہتا تھا جی. دار صاحب چلے گئے, دار صاحب کچھ میں انتظام دینا چاہتا. میاں صاحب کو مبارکباد.
اچھا چلیے, آپ کی مبارکباد پہنچ گئی. ہمیں کال کیا ہے. جی جی, ہمیں کال کیا ہے کامیاب بنگش نے.
کامیاب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کوار سے کامیاب بنگا شرط کر رہا ہوں. یقیناً آج یہ خوشی کی بات ہے اور خاص کر مسلم ملک کے لیے, لیکن عدلیہ کے لیے بھی ایک بہتر ہو گیا ہے کہ اس کو ایک دھچکا لگا تھا اور اس کو دعوداری ملی تھی. تو انشاءاللہ اگر اس طرح بہتر فیصلے ہوں گے تو پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا. موقع دینے کا شکریہ.
طارق چختائی قصور سے.
جی السلام علیکم محترمہ. میرا انیس سلانی صاحب سے میرے دو سوال ہیں. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ سزا جب معطل ہوتی ہے تو کیا اس وقت آرڈر معطل ہوتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال جلانی صاحب سے یہ ہے کہ ابھی حالیہ فل کورٹ بینچ کا فیصلہ ابھی ہے, وہ ہے دائن اقبال ورسز سوینسو. اس میں عدالت کے فل بینچ نے یہ اس میں ثابت کیا ہے کہ سزا کی معطلی جیل سے باہر لاتی ہے, جرم وہیں کھڑا رہتا ہے. اب
یہی بات انہوں نے کی ہے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ, لمبی بات کر دیا آپ نے. مرید خان ذرا مختصر بات کیجیے.
کر رہا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی, اصل میں اس کو سچ بولنے کی سزا ملی ہے, کیونکہ سی پیک جو ہے یہ امریکہ کو اور انڈیا کو اچھا نہیں لگتا. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا پروگرام بنایا گیا تھا, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ سی پیک کامیاب ہوگا. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو کچھ بھی چاہیے.
اچھا, کال کرنے کا شکریہ. اس وقت پی ٹی آئی کی سرکار بھی کام کر رہی ہے سی پیک پہ. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. میاں والی سے خالد عمر نیازی. جی جناب, خالد عمر نیازی. اچھا, اور اس کے بعد
کر رہا ہوں جی. تو یہ نواز شریف کا جو ضمانت ہوئی ہے کوئی انہونی نہیں ہوئی. 302 کے بندے بھی اپیل تک ضمانت پہ آ جاتے ہیں, تو یہ عدالتوں کا پروسیس ہے. اس میں عمران خان تو مداخلت کرتے نہیں عدالتوں میں, تو وہ اگر ضمانت عدالت نے دے دی ہے ان کو تا اپیل تک, تو یہ 302 اور ڈکیتی اور 25 سال والے.
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
انہونی نہیں ہوئی, آگے جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا.
جی جی, ہم کالز لیتے رہیں گے. لیکن جان محمد بلوچستان سے. جی جناب بات کیجیے.
ہلو.
جی جی بات کی.
میں شاہ محمد مزاری بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ راجن پور پنجاب کے آخری ضلع ہے میرا.
اچھا جی.
دیدی میرا ساتھ ڈار سے, وہ ڈار صاحب روئل ڈار صاحب کو بار بار پیش کرتا ہوں. اور ہم خوشی سے اتنا یہ ہے کہ عدالت بالکل عدلیہ موجود ہے اور آگے بھی ریلیف دے گا.
اچھا, اور متین حیدر, کیونکہ آپ کی لائن ٹھیک نہیں تھی, آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں, اس کے بعد جیلانی صاحب کو موقع دیں گے. یہ بتائیے, جس طرح سے انیس جیلانی نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ابھی آیا ہے یہ الیکشن سے پہلے بھی آ سکتا تھا, ایسے میں کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا میاں نواز شریف کو انتخابات سے روکنے کے لیے یہ فیصلہ تاخیر سے دیا گیا؟
جی بالکل، یہ بہت ایک دلچسپ پہلو ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے الیکشن سے پہلے بھی آ سکتا تھا، لیکن الیکشن سے پہلے جو صورتحال تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. نمبر ون کے نواز شریف نااہل بھی ہو چکے تھے، پارٹی کی صدارت سے بھی وہ نااہل ہو چکے تھے، ان کا سیاسی عہدہ، ان کی پارٹی، انہیں ہر چیز سے الگ کر دیا گیا تھا، اور یہ ابھی ان کی گرفتاری سے پہلے ہی تمام چیزیں یہ ہو چکی تھی. پھر بعد میں جب فیصلہ آیا اور یہ لندن میں تھے، پھر وہاں سے انہیں آنا پڑا، تو یقینی طور پہ یہ اگر اس پہ غیر جانبداری سے تبصرہ کیا جائے تو بالکل یہ پہلے فیصلہ آ سکتا تھا، لیکن اس کی ظاہری بات ہے بہت ساری وجوہات تھی، اس میں بہت سارے پاکستان میں عوامل ہیں، اور سامنے تو کوئی چیز نہیں آتی، لیکن ترے پردہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ یقینی طور پر پاکستان کی عدلیہ کے اوپر رہا ہے. اگین میں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بالکل تھا، اور اس کی صاف وجہ یہ تھی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف تھا جب وہ اقتدار میں تھے، ان کی جو ڈیلنگ تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈان لیگ کے بعد تعلقات بتدریج خراب ہوئے اور بہت زیادہ خراب ہوئے، لیکن میاں نواز شریف خود بطور وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آئے، انہیں اپنے ایک معاونِ خصوصی کو فائر کرنا پڑا، ایک وزیر کو فائر کرنا پڑا، ان کو برطرف کرنا پڑا. تو یہ چیزیں اظہر میں شمس ہیں، کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں اس کے بعد، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بالکل ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار تھا کہ انہیں سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا پہلے، اور پھر اس کے بعد ان کی سزا سنائی گی. لیکن میاں نواز شریف کے پارٹ پہ انہوں نے قانون اور آئین کا احترام کرتے ہوئے وہ برطانیہ سے آئے اور باقاعدہ، اور انہوں نے اس سزا کو، اس فیصلے کو قبول کیا اور وہ جیل چلے گئے. اس کے بعد ان کی پارٹی کا بھی رد عمل آیا، ساری چیزیں آئیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ پیرول پہ لاہور بھی گئے کلثوم نواز کے جنازے میں، لیکن ساتھ ساتھ جب وہ پیرول پہ رہا ہو رہے تھے اور رہائی سے پہلے جب شہباز شریف ان سے ملے تو ایک دلچسپ مکالمہ ہوا. نواز شریف نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس حکومت کو پیرول پر رہائی کی درخواست نہیں دیں گے، اس حکومت سے کچھ بھی توقع نہیں رکھتے وہ. تو پھر جو پیرول پہ رہائی کی درخواست تھی وہ شہباز شریف کی طرف سے دائر کی گئی، تو نواز شریف اس حکومت کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ اس حکومت کے اوپر قطعاً کوئی اعتماد نہیں کرتے، ان سے کوئی ریلیف کی توقع نہیں. تو اب جب کہ وہ آ چکے ہیں، اب نیب نے یہ کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے گی. آگے جو ہے سپریم کورٹ جو ہے، اگین ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، متوقع فیصلے پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. یہ سزا معطل بھی ہو سکتی ہے اور یہ برقرار بھی رہ سکتی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ اس کے گہرے اثرات مرتب
بالکل ہوں گے، بالکل ہوں گے. اور سپریم کورٹ کے وکیل انیس جیلانی، آپ جانے سے پہلے ذرا اس پہ تبصرہ کیجئے کہ پی ٹی آئی کی سرکار بہت عرصے سے کہتی رہی ہے کہ وہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائے گی. اب یہ جو ایون فیلڈ بدعنوانی کیس کا معاملہ جو ہے، کہاں جا کے پہنچے گا؟ کیا نواز شریف کی جو دولت ہے ملک سے باہر، اس کو لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟
جی اٹھائے جا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں نواز شریف کے سلسلے میں تو میرے خیال میں تھوڑا سا پوسیبل ہوگا، کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں، اور اگر یہ ان کی ججمنٹ جو ہے کنوکشن کی یہ سپریم کورٹ بھی اپ ہولڈ کرتی ہے تو پھر کیس میں وزن ہوگا، اور یہ برطانیہ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ جائیداد جو ہے فروخت کی جائے اور اس کی رقم پاکستان بھی دی جائے. لیکن ویسے کسی بھی پاکستانی کی اگر جائیداد کو حکومت پاکستان کسی دوسرے ملک سے مانگے تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ ملک جو ہے پاکستان سے پوچھے گا کہ کیا یہ شخص جو ہے اس کو کوئی آپ نے سزا دی ہے، اس کے خلاف کوئی عدالتی کاروائی ہوئی ہے. اس کے بعد ہی، کیونکہ دیکھیں جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کرپشن کی رقم ہے، اس وقت تک کوئی دوسرا ملک جو ہے کیسے رقم واپس کر سکتا ہے؟
بالکل بالکل. بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل انیس جیلانی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور اسلام آباد میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ ایڈمرل عباسی یہاں تشریف لائے ہیں، پاکستان کے بحری چیف، اور انہوں نے پرسوں صحافیوں سے کچھ گفتگو کی پاکستان ایمبیسی میں. اس گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس سی بیسڈ نیوکلیئر ویپنز ہیں، یعنی کہ سمندر میں جوہری ہتھیار رکھنے کی ان کے پاس صلاحیت ہے. اس پر ہم بات کریں گے. بھارت سے بھی ہوں گے ہمارے ساتھ ایک سینئر تجزیہ کار قمر آغا، جبکہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جنرل طلعت مسعود نے. لیکن اس معاملے کے بارے میں ہمارے نمائندہ اور ساتھی اسفر امام نے ایک رپورٹ فائل کی ہے، آئیے پہلے اس کو سنتے ہیں.
ایڈمرل عباسی انٹرنیشنل سی پاور سمپوزیم میں شرکت کے لیے امریکہ آئے ہوئے ہیں، جس میں 150 ممالک کی بحریہ کے سربراہ شریک ہیں. انہوں نے گزشتہ شام پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا کو بریفنگ دی. ایڈمرل عباسی کا کہنا تھا،
سی بیسڈ نیوکلیئر ویپنز پرووائڈ اشورڈ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. یو کینٹ ہیو اٹ آن لینڈ، دیٹ از ناٹ اشورڈ. سو ونس دیٹ از اشورڈ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی، دین دیئر از ڈسٹربنس.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بحری ایٹمی صلاحیت کسی بھی ملک کو جوابی مار کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، اور یہ صلاحیت نہ ہونے کی صورت میں بھارت زمینی جنگ میں پہل کر سکتا تھا. یہ جارحانہ حکمت عملی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ صلاحیت حاصل کر کے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارت جنگ میں پہل کر سکے. پاکستانی بحریہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بابر 3 میزائل بھی بھارتی چیلنج کا جواب دینے کے لیے بنایا ہے، مگر یہ بات درست نہیں کہ پاکستان نے اس میزائل کو تیار کرنے میں چین سے مدد لی تھی. انسٹیٹیوٹ آف پیس نئی دہلی کے ڈائریکٹر جنرل دیپک بنرجی کا کہنا تھا، اگر پاکستان نیوی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جنرل دیپک کہتے ہیں،
ابھی تک کی خبر کے مطابق ایسے کوئی خبر نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس یہ سبمرین لانچ بیلسٹک میزائل اور لانچ بیلسٹک میزائل چھوڑنے کے لیے جو جہاز چاہیے، جس قسم کے سبمرین چاہیے ان کے پاس ہے یا نہیں. پر اگر پاکستان نیول چیف نے دعویٰ کرتے ہیں اور انتراشٹریہ اوپینین میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہے، تو ایک قسم کا ایک پاکستان کے ساتھ ایک کیپیبلٹی تو ہو جاتا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. پر اس میں ایک کوئی خاص میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں نیوکلیئر بیلنس کے مطابق یا نیوکلیئر ڈیٹرنس کے لیے اور کوئی خاص الگ سا کوئی ریزلٹ افیکٹ نہیں ہوگا. ان کے پاس لینڈ بیسڈ مسائلز ہیں، کافی قسم کے ہیں، وہ ہم مانتے ہیں، بھی مانتے ہیں.
ادھر کیٹو انسٹیٹیوٹ واشنگٹن کی ریسرچ فیلو ڈاکٹر سحر خان کہتی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے سمندر سے استعمال ہونے والی ایٹمی صلاحیت کے اعلان پر واشنگٹن کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر سحر خان کہتی ہیں،
پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں امریکہ کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. ایک تو ہمیشہ امریکہ کے لیے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور دوسرا مسئلہ جو رہا ہے وہ تعداد کا رہا ہے، خاص طور پہ جو بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے مقابلے میں دیکھا جائے. اب پاکستان نے بے شک اعلان تو کر دیا ہے کہ اب انہوں نے سی بیسڈ نیوکلیئر کیپیبلٹی انہوں نے حاصل کر دی ہے، اور اسی وجہ سے حاصل کی ہے کیونکہ بھارت نے حاصل کی ہے. تو یہ جو ہے آرمز بیس کو بیسکلی کہتے ہیں، یہ آئی تھنک امریکہ کے لیے تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے. کیونکہ دیکھیں امریکہ بے شک پاکستان کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے جوہری ہتھیاروں کو نہ بڑھائے یا اپنی ہتھیاروں کی طاقت نہ بڑھائے، لیکن اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پاکستان کا اپنا سیکیورٹی کیلکولس ہے.
اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور ہم سب سے پہلے بھارت چلتے ہیں، جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا ہمارے ساتھ ہیں۔ آغا صاحب، بڑی دلچسپ خبر ہے کہ یہاں جو پاکستان کے نیوی چیف ہیں ایڈمرل ظفر محمود، انہوں نے کہا کہ انڈیا کے جو سی بیسڈ نیوکلیئر ویپنز، یعنی سمندر میں جو جوہری ہتھیار تھے، اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی اسی طرح کی اہلیت حاصل کرنی پڑی۔ آپ لوگ اپنے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں جو سمندر میں بیسڈ ہیں، وہ کس واسطے ہیں؟
دیکھیے، ہمارے پاس ہیں کچھ سب میرینز ہیں، بیسیکلی وہ جو ہیں آئی این ایس اریہنٹ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور نئے چھ سب میرینز اور دوسرے ٹیک شپ وغیرہ اس طرح کے خریدنے کا پروگرام ہے آنے والے وقت میں۔ اور اریہنٹ کا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تو خیر اب تو وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹرائل چل رہا ہے اس کا، جلدی آ جائے گی۔ لیکن ہمارا جو جوہری پروگرام ہے اس کا پاکستان سے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جتنا بھی نیوکلیئر پروگرام ہے، چاہے سب سی ہو یا اس کے علاوہ ہو، نیوی ہو یا اس کے علاوہ جتنا بھی ہے، اس میں ایک پالیسی ہے کہ ہم فرسٹ یوز نہیں کریں گے، نو فرسٹ یوز جو ہم نے دیا ہے، جس کے بیسس کے اوپر امریکہ سے ہمارا انڈو یو ایس نیوکلیئر ایگریمنٹ بھی ہوا ہے، اس کا استعمال نہیں۔ یعنی ہم لوگوں نے جو کچھ بھی بھارت نے بنایا ہے وہ محض ڈیٹرنٹ کے لیے ہے، اور خطرہ ہمیں پاکستان سے ہماری پرائیورٹی نہیں رہتی بلکہ چائنا۔ چائنا کا بڑا ایگریسو رول ہے انڈین اوشن میں لے کے، پھر انڈو پیسیفک میں بھی بڑی پرابلم ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے انڈین نے ساؤتھ چائنا سی میں جو بڑی اسرٹیو پالیسی ہے، جہاں پہ انڈین نے کہی ایک آرٹیفیشیل آئی لینڈ، اور پھر وہاں پہ ویپن ڈپلائمنٹ اور یہ سب جو ہوا ہے۔ انڈین اوشن، یہ پورا یہ انڈین ہی اوشن ہے، اور پھر ہم لوگوں کے بڑے اچھے رشتے ہیں ان عرب کنٹریز سے، اور اس پورے ریجن میں، خطے میں، یہاں سے لے کے پیسیفک تک جتنے بھی ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ رہیں ویپن ہمارے یہاں۔ اور یہاں کی جو سی لینز ہیں، خاص طور سے انڈمان سی یا ملاکا، اسٹیٹ آف ملاکا جو ہے، اور پھر اس وقت گلف آف عمان، پرشین گلف، اور اس کے علاوہ یہاں سے لے کے ملاقہ تک، جیسے میں نے بتایا، یہ سی لینز کا پروٹیکشن بہت حفاظت جو ہے کافی وقفے سے انڈین نیوی وہاں پہ کر رہی ہے، اور وہاں کے جو دیش ہیں وہ بھی خوش ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ یہاں پہ ان کا ڈپلائمنٹ رہے، ان کا کوآپریشن ہے، ان کے ساتھ ہمارے ملٹری الائنسز ہیں، بہت پرانے الائنسز ہیں۔ ہمارا بیسک پرپس پاکستان، اس میں کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، اور ان کو بالکل نہیں جاننا چاہیے۔ اور ہاں، چائنا کی پریزنس ایک، پھر چائنا بڑے بڑے سی ڈیپ سی پورٹ بنا رہا ہے، گارڈر میں اس نے بنایا ہے، اور دوسرے دیشوں میں بھی اس کی کوشش ہے، سری لنکا میں بھی انہیں نے لیا ہے ڈیپ سی پورٹ، اگلے سال 100 سال کے لیے لیز پہ سری لنکا سے۔ تو یہ جو ہے، یہ کیول ہمیں پریشانی نہیں ہے، پرشین گلف کے بھی دیشوں کو بھی جس طریقے سے چائنیز نیول پریزنس بڑھ رہی ہے، امریکہ کی بھی چنتا بڑھی ہوئی ہے، اور پھر یہ جو دیش ہیں، خاص طور سے عمان، گلف آف عمان یا اس پورے خطے میں، خاص طور سے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے جہاں سے یہ پاس ہو جاتا ہے، کئی ٹریلین ڈالر کا ٹریڈ یہاں سے ہوتا ہے، جو سیدھا وہاں پہ امریکہ تک انڈو پیسیفک ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اور اس لیے نیویز کے جہاں پہ کافی خطرہ بھی بنا رہتا ہے، بلکہ ہماری پالیسی یہی ہے، چاہتے ہیں کہ امن شانتی بنی رہے، اگر
جی بالکل
ہمیں 6 سے 8 سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان سے ہمارا کیا، ہماری کوئی،
آغا صاحب یہی نقطہ آپ نے جو اٹھایا، وہی میں چاہوں گی کہ ہمارے دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود اس پر تبصرہ کریں۔ جنرل طلعت، آپ بتائیے، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ چین کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بھارت اس کے لیے ایک حلیف کا کردار ادا کر رہا ہے، ایسے میں پاکستان کا نیوکلیئر بیسڈ، سی بیسڈ نیوکلیئر ویپنز اختیار کرنا آپ کے خیال میں امریکہ کے لیے کتنا تشویش کا باعث ہے؟
دیکھیے امریکہ کے لیے تو بالکل تشویش کا باعث نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ جو نیوکلیئر ویپنز یا پاکستان نے جتنے بھی ابھی ٹرائیڈ کیا ہے, یعنی مطلب یہ چاہے وہ سی بیسڈ ہوں یا لینڈ بیسڈ ہوں یا ایئر بیسڈ ہوں, یہ تمام چیزیں صرف انڈیا اسپیسیفک ہیں. پاکستان کا سارا پروگرام جو ہے وہ انڈیا اورینٹیڈ ہے, اس لیے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا جب سے نیوکلیئر بنا ہے, اور جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ نیوکلیئر انہوں نے بلاسٹ کیا تو جس قسم کی باتیں انہوں نے کی ان کی لیڈرشپ نے, اور جس طریقے سے پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی, اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام جو تھا وہ ایک لحاظ سے یہ تھا کہ اپنی ہیجمنی جو ہے وہ اس ایریا میں بڑھاتے چلے جائیں. تو پاکستان کا ظاہر ہے یہ رسپانس تھا کہ کسی صورت میں اگر وہ اپنی آزادی اور خود مختاری کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ بھی ایک اپنا ڈیٹرنس رکھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انڈیا محسوس کر رہے ہیں, یہ ضرور ہے کہ آپ پولیٹیکلی کر سکتے ہیں, آپ اس سے اسٹریٹجیکلی آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ انڈیا نے اٹھا رہا ہے, اور اس کا ڈائریکشن چائنا کی طرف بھی ہے, اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ اس کی امداد بھی کرتا ہے. تو یہ دیکھ اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس کی کوشش ہے کہ انڈیا اس کو نیوکلیئر بلیک میل نہ کر سکے, اس وجہ سے یہ ریس جو ہے وہ جاری ہے. اور اس وقت پاکستان چاہے وہ سی بیسڈ ہوں ایئر بیسڈ ہوں, یا آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس ریس میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا, اور یہ کوشش ہے اور پیدا کیا جائے انڈیا کو یہ اندازہ ہو کہ پاکستان بلیک میل نہیں ہوگا. اور لیکن اس کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آفینسو پرپز کے لیے استعمال ہو, وہ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ تو خود کشتی ہوگی پاکستان کے لیے بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس لیے ہے, صرف یہ ہے کہ اس کو سیاسی طور سے یا اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر بلیک میل نہ کیا جائے, اس وجہ سے پاکستان اپنی ٹیکنالوجیکل ریس میں اور آرمز ریس میں نیوکلیئر فیلڈ میں ایک قسم سے توازن رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کی کوشش نہیں ہے کہ ان سے سبقت لے جائے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ایک حد تک اپنی کیپبلٹی کو ضرور مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے.
جنرل طلعت, آپ یہ بتائیے, نیوی چیف نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو سیکیورٹی اسسٹنس سسپینڈ کر دے گا, معطل کر دے گا, کر چکا ہے, آپ جانتے ہیں فوجی امداد بند ہے, لیکن بقول ایڈمرل کے یہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا سوال نہیں ہے. اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت پاکستان کہاں دیکھ رہا ہے تاکہ اس کی معاشی امداد جاری رہے؟
دیکھیے, ایسے تو پاکستان کی خواہش ہے, اور ابھی بھی میرے خیال میں حکومت کی بھی اور ملٹری کی بھی, کہ تعلقات امریکہ سے اچھے رہیں, اور کوشش بھی ان کی یہی رہی ہے. لیکن اگر امریکہ جس قسم کی پالیسیز پاکستان کے خلاف خاص طور سے ایک دو سال سے کر رہا ہے, اور جس قسم سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان پر دباؤ ڈال رہی ہے, تو ظاہر ہے پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو کہ اس کی کوشش ہے کہ بھئی اپنی آزادی کو برقرار رکھا جائے, اور دوسرے ذرائع جو ہیں اس کو دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کے اس وقت تعلقات چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ بھی بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا ایران ہو یا یو اے ای ہو, ان سے بھی تعلقات بہتر کیا جائے, ترکی سے بہتر کیا جائے, اور بڑے کلوز ریلیشن شپ ہے اس وقت ترکی کے ساتھ بھی جس طریقے سے چائنا اور رشیا کے ساتھ ہے. تو پاکستان چاہتا ہے کہ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی بہت فائدہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ اس قسم کی پالیسیز ہمارے خلاف رکھے تو ظاہر ہے ہم ان کے اوپر کوئی انحصار اور دار و مدار جو ماضی میں تھا وہ سب ختم ہوتا چلا جائے گا. تو ایک طریقے سے اگر پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو امریکہ کو بھی ایک طریقے سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ اس خطے میں اور پاکستان کی ایک اہمیت ہے, یہ ضرور ہے کہ انڈیا کی بہت اہمیت ہے, چین کی بہت اہمیت ہے, اس لیے کہ
وہ بڑے ممالک ہیں, بڑی پاپولیشن ہے, ان کی ملٹری اور ان کے بجٹس بہت ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی ایک بہت اہمیت ہے جو کہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے, اور پاکستان کو اس کا پورا احساس ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت پاکستان کچھ اقتصادی اور معاشی حالات سے مشکل حالات سے گزر رہا ہے, لیکن یہ ایک عارضی چیز ہے, یہ اس پر عبور پایا جائے گا. کہ پاکستان کو میرے خیال میں صحیح راستے پر لائے گا.
بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور اپنے ماہرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان سے تھے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود, جبکہ بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ کراچی میں ایک تنظیم ہے, تحریک لبیک پاکستان, جو کہ حالیہ دنوں میں ابھر کر آئی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ انتخابات کے دوران بھی ان کو کافی سیٹیں ملی ہیں کراچی سے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے مہاجر قومی موومنٹ کا غلبہ تھا کراچی پر, لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ تنظیمیں تحریک لبیک جیسی کراچی میں آ کر چھا گئی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں تحریک لبیک کے ترجمان علامہ رضی حسینی, جبکہ میڈیا کے نمائندہ ریاض سہیل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں اسد حسن.
ہما بقائی کراچی میں مقیم پالیسی انالسٹ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی پاکستان بھر سے بالعموم اور کراچی سے بالخصوص, جہاں اس نے صوبائی اسمبلی کی دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی, بھاری تعداد میں ووٹ حاصل کرنا 80 کی دہائی میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی منظم کوششوں کا شاخسانہ ہے.
اور تحریک لبیک پاکستان کی اپیل ہے موجود گراسروٹ لیول پر, یہ تو سب جی 80 کی دہائی کے بعد جو ہمارے معاشرے میں سیکٹیرین لائن سے پولرائزیشن ہوئی, اس کے بعد ایسی تمام ٹینڈنسیز کو بہت تقویت ملی ہے.
دائیں اور بائیں بازو کے علاوہ سینٹر کی پارٹیوں کے ہونے کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کیوں کر ووٹروں کو متوجہ کر سکی؟ کراچی سے ہی تعلق رکھنے والے مصنف اور بلاگر عبید اللہ کہر کے مطابق جماعت نے تحریک ختم نبوت کے نعرے سے فائدہ اٹھایا.
ختم نبوت کی محافظ نعرہ ان کے پاس ہے, جو ایک بڑا اٹریکٹیو نعرہ ہے پاکستان میں, جس کا دنوں میں لوگوں نے دیکھا بھی ہے. ایک دوسرے یہ کہ شاہ محمود رانی کی جو پارٹی ہے وہ اس وقت ہے متحدہ مجلس عمل کا حصہ, اور متحدہ مجلس عمل میں صرف بریلوی نہیں بلکہ دیوبندی, شیعہ, بریلوی سب مکس ہیں. تو جو پیور بریلوی ووٹر ہے وہ اس طرف کیوں جائے گا؟ وہ کہے گا میں پیور بریلوی مقصد فکر کو ووٹ کیوں نہ دوں.
ہما بگائی کہتی ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی قابل ذکر سیاسی پیش رفت میں نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ سیاسی جماعتیں بھی قصوروار ہیں.
ایسا پالیسی لیول پہ جو میجر لیے گئے ہیں, لیکن ایز این ایکٹیو آپریشنل لیول کمپلیٹ کولیپس ہے, فیلئر ہے. اور یہ بات محدود نہیں ہے صرف اسٹیبلشمنٹ تک, کیونکہ ہماری جو سو کال لبرل سیاسی جماعتیں ہیں, آپ 2013 کا الیکشن ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے, سب نے اپنے زمینی الیکشن میں ان جماعتوں کے ساتھ الحاق کیا الیکٹورل مائلج کی.
انہیں خدشہ ہے کہ ایسے گروہوں کے منظر عام پر آنے سے پاکستان کو عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
اس وقت جو ہو رہا ہے اس سے پاکستان انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو رہا ہے. میں یہ بھی سمجھتی کہ یہ رویہ بہت تقویت کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے لٹریسی لیول لو ہے, ریلیجوسٹی ہائی ہے, سوسائٹی کی پولرائزیشن پہ بے انتہا ہے.
کیا تحریک لبیک پاکستان گزرتے وقت کے ساتھ مزید ووٹ بینک بنائے گی یا تحلیل ہو جائے گی؟ کیا وہ کم از کم کراچی کی حد تک تحریک انصاف یا متحدہ قومی موومنٹ کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے؟ اس بارے میں عبید اللہ کہر کہتے ہیں،
نہیں، میرا خیال ہے تحریک انصاف نے پرفارم کیا اور کراچی کی صورت حال کو بہتر کیا تو اگلی دفعہ بڑھیں گی سیٹیں تحریک انصاف کی، لیکن اگر تحریک انصاف اپنے اس سے ناکام ہوتی ہے اور کراچی والوں کو اطمینان نہیں دے پاتی تو پھر اسی طریقے سے دوسرا ووٹ آئے گا، جماعت اسلامی کے ووٹ الگ ہوں گے، ایم سی ایم کے الگ ہوں گے، پیپل پارٹی کے الگ ہوں گے، تحریک لبیک کے الگ ہوں گے، یعنی یا تو تحریک لبیک اسی حالت میں رہے گی یا پی ٹی آئی زیادہ ووٹ لے جائے گی۔
ہما بکائی کی رائے،
ہسٹوریکلی تو ہمارے پاس اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور ہسٹوریکلی یہ ہمیشہ کسی امبریلا کے تحت پارلیمنٹ سے پہنچے، مشرف کے زمانے میں پہنچے ایک پروٹیکٹیو امبریلا کے تحت۔
تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل کافی نہیں ہے، اس پر عمل درآمد پاکستان کو محفوظ بنا سکتا ہے اور اسی معیار پر جانچا جا سکے گا کہ ریاست کی سوچ کیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس وقت ہم تحریک لبیک کے ترجمان علامہ رضی حسینی کی طرف آتے ہیں۔ حسینی صاحب، یہ بتائیے کہ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک نے کراچی جیسے شہر میں کافی سارے ووٹس حاصل کیے اور وہاں انہوں نے خاصا ایک غلبہ حاصل کیا ہے، آپ اپنی پارٹی کی طرف سے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بنیادی نصب العین کیا ہے؟
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریک لبیک پاکستان کا سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا تحفظ کیا جائے، اور دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں اس کو بھرپور طریقے سے دیا جائے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی خیانت نہ کی جائے۔ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک کرپٹ اور دو نمبر انسان کو آج عدلیہ نے اس کو رہائی دے دی، تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غریب شخص الجرم کا اعتراف کرے اس کو جیل ہوتی ہے تو اس کی سزا برقرار ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی امیر شخص ہوتا ہے اس کو آرام سے رہائی مل جاتی ہے۔ تو یہ ریاست مدینہ کا اصول نہیں ہے، ریاست مدینہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس انداز میں قائم فرمائی کہ اپنا ہو یا غیر ہو سب کو عدل اور انصاف اسی انداز میں دیا جائے جس انداز میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے۔
اچھا، یہ بتائیے، بہت ساری جو آپ کے نصب العین ہیں وہ صوفی جو سوچ کے لوگ ہیں وہ بھی اسی سوچ کو رکھتے ہیں، آپ لوگوں میں ان میں کیا فرق ہے؟ اور دیگر یہ کہ آپ تشدد کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا آپ لوگ اپنا نصب العین حاصل کرنے کے لیے تشدد کی طرف مائل ہیں؟
دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ تشدد کیا ہے اور شدت کیا ہے۔ فیض آباد کے دھرنے میں 12,000 شیل چلائے گئے، 8 لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پورا پاکستان بند ہو گیا، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے قائد محترم مولانا شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم اسد الدین دامت برکات اعلی نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان کا ایک پتا بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے کہ پورے ملک کو آگ لگا دی جائے۔ ہم پر ظلم ہوا لیکن ہم نے اس ظلم کو برداشت کیا، لیکن پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے اداروں کو کسی قسم کا بھی ہم نے نقصان نہیں ہونے دیا۔ دہشت گردی تو اس صورت میں ہوتی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ عجیب ہی لوگوں کا ایک سوال ہے کہ ظلم بھی ہم پر ہوتا ہے اور دہشت گردی کا الزام بھی ہم لوگوں پر لگتا ہے، ہم کبھی بھی شدت اور دہشت گردی کا راستہ کبھی بھی اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو عمل کرتا ہے وہ کبھی بھی شدت اور دہشت گرد نہیں ہوتا، کیونکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سراپا ذات باعث رحمت ہے۔
یہ بتائیے، اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ درست ہے تو ممتاز قادری نے جو گورنر سلمان تاثیر کو قتل کر دیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں، گورنر پنجاب کو جو قتل کیا گیا، ہر ایک چیز کی ایک حدود ہے، قانون ہے، ہر ایک کی ایک عزت ہے، وقار ہے، مقام ہے، لیکن اس کائنات میں سب سے بڑی عزت و مقام مرتبہ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کا ہے،
اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت کے اندر 11 فیصلے ایسے ہیں کہ جن کو مانا گیا. حضور علیہ السلام نے ان پر کسی قسم کا بھی نہ دیت کا حکم لگایا نہ قتال کا حکم لگایا. اب گورنر پنجاب کا جہاں تک کا مسئلہ ہے وہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی, حتیٰ کہ ایک قانون جو بنا ہوا ہے پاکستان کے آئین کے اندر وہ اس قانون کو کالا قانون کہتا ہے, جبکہ وہ خود ایک عہدے پر فائز ہے. جب ایک عہدے پر فائز شخص اس طریقے سے بات کرے تو یہ عوام کہاں جائے گی. تو انہوں نے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ نے جو راستہ اختیار کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق راستہ اختیار کیا. ممتاز قادری اگر دہشت گرد ہوتے تو جہاں گورنر پنجاب کو مارا ہے تو وہاں پر جتنے اور لوگ بھی تھے تو ان پر بھی فائرنگ کر سکتے تھے, لیکن ممتاز قادری نے صرف اٹیک اسی کو کیا, اسی کو مارا, اس کے بعد گرفتاری دے دی. اور پھر آپ دیکھیں کہ 60 لاکھ سے زائد لوگ, یہ تو بی بی سی کی رپورٹ ہے, 60 لاکھ سے زائد لوگ غازی ممتاز حسین قادری شہید کے جنازے میں شریک ہوئے, لیکن عوام اہل سنت کے ایک کھاتے مارتا ہوا سمندر تھا اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں نے اس وقت بھی پرامن اور بالکل پرامن رہتے ہوئے اس چیز کو عملی جامع پہنایا اور پورے پاکستان کو یہ پیغام دے دیا کہ اہل سنت و جماعت جو حضور علیہ السلام کی محبت کا در رکھتے ہیں وہ کبھی بھی کسی قسم کا بھی ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھاتے جو غیر شرعی ہو. ممتاز قادری نے جو اقدام اٹھایا وہ بالکل شریعت کے مطابق تھا.
حسینی صاحب, ہم اصل میں رابطہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہ آپ کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ اس وقت فون بند ہیں محرم کی وجہ سے کراچی میں, لیکن میں اسی حوالے سے وہ جس طرح کے سوال آپ سے کرتے وہی میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک قانون ہے, ایک آئین ہے. آپ نے خود ہی بتایا کہ آئین کے تحت توہین رسالت نہیں ہو سکتی. ممتاز قادری کا میں نے معاملہ اس لیے اٹھایا کیونکہ انہوں نے بندوق اٹھائی اور پاکستان کے قانون کے خلاف انہوں نے قانون ہاتھوں میں لے کر گورنر سلمان تاثیر کو قتل کر دیا. ایسے میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھایا؟
اچھا جی, دیکھیں قانون بنا ہوا ہے, ختم نبوت کا قانون بھی بنا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان, حضور کی ختم نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. پاکستان کے حالیہ میں ہی لوگوں کو جواب مل گیا تھا کہ اس بل کو نکال لیا گیا, اور جب ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا گیا, احتجاج کا راستہ اختیار کیا گیا, یہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے احتجاج تو سب کا رائج بنتا ہے. جب ہم نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا تو ہم پر شیلنگ کی گئی, ہمارے 8 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. جب امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر وہی لوگ حملہ کریں گے جو حملوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر عوام اہل سنت اس قانون کا عمل درآمد کن لوگوں سے کروائے گی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پھر ہم کہاں جائیں گے کہ 295C کے قانون کے مطابق آسیہ کو پھانسی ہونی تھی اور سزائے موت کا حکم دیا ہوا ہے, لیکن آسیہ کو آج تک انہوں نے رکھا ہوا ہے, اس کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی. تو یہ قانون پر عمل درآمد کب ہوگا؟ جب آپ قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً عوام اہل سنت کو ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے, اور عوام اہل سنت کبھی بھی اپنی ذات پر ہتھیار نہیں اٹھائے گی. ہتھیار اٹھے گا تو صرف امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پاک پہ ہتھیار اٹھے گا.
جی, کیونکہ آپ اپنی ہی باتوں میں, آپ کی باتوں میں تضاد ہے, لیکن ہمیں اس وقت کوئی اویلیبل نہیں ہے جو آپ کی بات کو چیلنج کر سکیں, لیکن بہت ساری باتیں جو آپ نے کیں کہ آپ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھانا چاہیے, اس کی آپ نے اپنی باتوں میں ہی نفی کی تھی. لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے تحریک لبیک
ترجمان. میں نے یہ نہیں کہا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں اٹھانا چاہیے. جب قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا اور حضور کی عزت پہ حملہ ہوگا تو ہر شخص, ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ حضور کی عزت پہ پیرا دے.
وہی بات, لیکن آپ کی باتوں میں بہت زیادہ مجھے تضاد نظر آیا. بہر کیف, آپ کو ہم نے دعوت دی اور آپ کے آنے کا شکریہ. ہمارے ساتھ تھے تحریک لبیک کے ترجمان علامہ رضی حسینی, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹر ہنڈلی, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پاکستان کے ضمنی انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنے کا طریقہ، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں پہلی بار سمندر پار آباد پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جا رہا ہے، جس کے تحت وہ 14 اکتوبر کو ملک میں ہونے والے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں اس حق کو استعمال کر سکیں گے، جسے ایک آن لائن ووٹنگ سسٹم کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ آن لائن ووٹنگ سسٹم کے بارے میں خیبر پختونخوا الیکشن کمشنر کے ترجمان سہیل احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ کا حق دیا ہے، اور یہ آزمائشی طور پر، یہ مطلب ایک طرح سے یہ پروسیجر یا یہ ایکسرسائز ہوگا۔ جب اگر اس کے بعد جب اس کا پورا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان باقاعدہ اس کا جو رپورٹ ہوگا وہ پارلیمنٹری کمیٹی یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پیش کرے گی، اور اس کے بعد جو پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی یا پارلیمنٹ کے تھرو اس کو اس پہ غور کیا جائے گا۔
اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن نے کیا سسٹم وضع کیا ہے، اس بارے میں پاکستان الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز قاسم ندیم نے بتایا۔
یہ جو اس کی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ہے نا، وہ www.ecp.gov.pk، اس ویب سائٹ پہ ہماری پہ بروشر پڑے ہوئے ہیں، پورا مینول پڑا ہوا ہے انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، اور اس کے تمام سٹیپ جو ہیں اس پمفلٹ کے اندر دیے گئے ہیں کہ کس طرح اس کو آپ نے سٹیپ وائز اس کے اندر ان ہونا ہے۔
ووٹ ڈالنے کی اہم شرائط پر بات کرتے ہوئے قاسم ندیم نے کہا،
وہ یہ ہے کہ ویلڈ نائکو ہولڈر ہوگا آدمی، ویلڈ ایم آر پی ہوگا پاکستانی اس کے پاس، ٹھیک ہے، مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہے، اور اس کا ویلڈ ای میل ایڈریس، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد جب وہ ویب سائٹ پہ آئی ڈی کے لیے جائے گا تو جو ہی نائکو پینٹر وہ کرے گا تو وہ نائکو پینٹر ہوگا جو جس نائکو کے اگینسٹ ان ضمنی حلقوں کے اندر اس آدمی کا ووٹ درج ہوگا۔ اگر ان ضمنی حلقوں کے الیکشن والے حلقوں کے علاوہ کوئی آدمی ٹرائی کرے گا تو وہ بالکل رسپانڈ نہیں ہوگا، وہ صرف اس کو آئی ڈی جنریٹ ہوگی، نائکو نمبر اس پر کرے گا، ریسیو کرے گا، جس کا ووٹ وہاں پہ درج ہوگا، جس کا ووٹ درج نہیں ہوگا اس کو وہ آئی ڈی جنریٹ نہیں کرے گا۔
قاسم ندیم نے مزید کہا،
جب آئی ڈی جنریٹ ہو جائے گی، پہلا سٹیپ ہے اس ویب سائٹ کے اندر، اوورسیز ووٹنگ کی ویب سائٹ کے اندر جا کے جب آئی ڈی جنریٹ کرے گا تو وہ سکسیسفلی، اگر آئی ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کی ایلیجیبلٹی اور اس کی ویریفیکیشن ہوگی سسٹم کے اندر۔ ویریفیکیشن کرنے کے بعد کچھ انہوں نے سٹیپ رکھے ہوئے سافٹ ویئر کے اندر ہی، جب وہ ویریفیکیشن بھی سکسیسفلی ہو جائے گی جو سٹیپ دیے گئے ان کے مطابق، تو سکسیسفل جو ویریفیکیشن جس کی ہو جائے گی اس کو ووٹر پاس کوڈ سسٹم کے ذریعے دیا جائے گا۔
اور ووٹ ڈالنے کے لیے کوڈ کیسے اور کب ملے گا، اس بارے میں پاکستان الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز قاسم ندیم نے بتایا۔
اور وہ جو ووٹر پاس کوڈ ہوگا وہ امیڈیٹلی ان دنوں میں نہیں لیا جائے گا، ووٹنگ پاس کوڈ ہے یہ، جب ریئل ٹائم ہوگا الیکشن کا پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، ہمارا پولنگ کا ٹائم جو ہوگا وہ 8 بجے سے 5 بجے تک ہے، تو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ پولنگ 8 بجے سے شروع ہونے سے قبل ایک دن پہلے دینا ہے، 24 گھنٹے دینا ہے، 20 گھنٹے دینا ہے، 15 گھنٹے پہلے اس ووٹر کو وہ پاس کوڈ میل کرنا ہے، تو وہ اس سٹیج پہ جا کے وہ ووٹر پاس کوڈ، جس کی سکسیسفلی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کو وہ پاس کوڈ جاری کیا جائے گا، اور ریئل ٹائم جب پولنگ پاکستان کے ٹائم کے مطابق شروع ہوگا تو اس ٹائم سے 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو ہے اس پاس کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے اسی ویب سائٹ کے اندر آدمی جائے گا، اور وہاں پہ ووٹنگ کا جو آپشن آئے گا، پروسیجر سارا دیا ہوا ہے جہاں پہ، تو ووٹنگ کے آپشن میں جا کے وہ اپنا ریئل ٹائم میں ووٹ کاسٹ کرے گا۔
قاسم ندیم نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر نادرا نے تیار کیا ہے اور اس کے نتائج اس وقت تک پاکستان کے مین الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک الیکشن کمیشن کو یہ مکمل طور پر اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ عمل بالکل شفاف تھا اور اس میں کوئی تکنیکی مداخلت نہیں ہوئی۔
اور ہم یہ ایز اے انسٹیٹیوشن یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو جو استعمال کرنے والے ہیں وہ اس کو سنسبلی استعمال کریں گے، اور اس کو اگر یہ کامیاب ہوگا تو ان فیوچر اس کو جو کنٹینیو کیا جائے گا اور اس پہ فردر لیجسلیشن ہوگی۔
یہ تھی پاکستان کے ضمنی انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔